سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہمارے دادا پیر ہیں, اور یہ اشعار بھی انہی کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, اس نے بتا سے جو اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو
اپنے سمجھے اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے، سمجھے اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے، انعام ذکر گائے
نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں.
آپ کا مرتبہ اس جہاں جیسے خورشید ہو آسمان میں, آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں, جیسے خورشید ہو
جائے کس گل سے تامے,
مرشید ہو آتما میں، کہتا ہے پیارا حمد نام کہتا ہے پیارا محمد، جن کے صدقے ایمان جامع، جن کے صدقے ایمان جامع، جن کے صدقے ایمان جامع، آپ کا کچھ نہیں دم دم ہے اختر زبان میں، کچھ نہیں دم دم ہے اختر زبان میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جگہ خورشید
ونسلم على رسوله النبي الكريم.
آواز بڑھاؤ نا بھائی، کیا بس منہ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ضرورت ہو ویسا کرنا چاہیے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کا نسخہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جاننا چاہیے کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر انسان پر فرض عین ہے، صاحب ایمان پر بھی فرض عین ہے، اور جو صاحب ایمان نہیں اس کو ایمان لا کر پھر اللہ کی دوستی کو حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، کوئی آدمی اس سے بری نہیں ہے اس ذمے سے. اور خدا تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہر کام کے لیے، چاہے دنیاوی کام ہو اور کتنا ہی معمولی ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت درکار ہوتی ہے. تو اللہ کا سودا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق حاصل کرنے کے لیے ایک خاص محنت کی ضرورت ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ رہیں گے تب تک دین کے نقوش تو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن مقصود حاصل نہ ہوگا، علم نافع نہ ملے گا. علم نافع وہ ہے جس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے. محض علم حاصل کرنا نجات کے لیے کافی نہیں، عمل کے لیے، نجات کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل سنت کے موافق ہو. اگر سنت کے موافق نہ ہوگا تو وہ قبول نہ ہوگا. تو یہ دولت حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے نسخہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کثرت ذکر پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کما قال تعالی ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کوئی دوست نہیں مگر متقی. متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، بہت بھاگتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے بہت زیادہ فرار اختیار کیا کرتا ہے. ففروا الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں بس بھاگو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ اے عمّا سوا اللہ، تمام غیر سے بھاگو، تمام غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف. یہ ہے ولایت کا راستہ، گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا. اور گناہوں میں سر فہرست یہ ہے کہ بدنگاہی، اور اس دور کے اندر یہ گناہ اور زیادہ یوں بڑھ گیا ہے کہ یہ جو اسمارٹ فون ہر ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے، ہر گھر میں دکھائی دیتا ہے، بچہ کیا، بڑا کیا، جوان کیا، یہ آگ بری طرح سے پھیل رہی ہے. اور ضرورت کے بہانے سے ہر آدمی اس کو حاصل بھی کرنا چاہ رہا ہے، اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ اس کا استعمال کو سیکھا نہیں ہے. اس کے اندر ہزاروں فتنے ہیں، اور ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس میں عقائد کی خرابی کا ایک بڑا طوفان مچا ہوا ہے، اور طرح طرح کے چٹخارے دار مقرر اور بیان باز، شعلہ بیان، اور ایسے جو چٹپٹی باتیں کر کے، کبھی ہنسا کے کبھی بیہودہ باتیں سنا کر عوام کو، جاہل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ مجمع تو ایک مداری بھی اکٹھا کر لیتا ہے. بندر بکری کا تماشا ہم دیکھتے تھے بچپن میں، تو جہاں وہ آیا مداری، اس نے ڈگ ڈگی بچائی، پورے محلے والے بچے بڑے سب شوق سے دیکھنے کے لیے آ گئے. ذرا سی دیر میں اچھا خاصا مجمع لگ جاتا ہے. تو مجمع لگانا تو کمال نہیں ہے، اور نہ ہی مجمع لگانا مقصود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ صحیح راستے پر کون ہے، سچے راستے پر کون ہے. اب جس کو علم دین ہی نہیں، جس کو یہ دین کی سمجھ ہی نہیں، وہ کیسے اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ آدمی جو چٹخارے دار، پٹاخے دار تقریر کر رہا ہے، جوشیلا بیان کر رہا ہے، آیا کہ یہ سچی بات بھی کرتا ہے، اللہ رسول کا راستہ دکھاتا ہے، یا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے؟ اس کا تعین کیسے کریں گے؟ کیسے ہم لوگ جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں؟ اسی لیے علماء کرام کی محنتیں ہیں، اہل حق علماء کرام ہیں، اور دین کی سمجھ رکھنے والے فقہا ہیں. اب فتنہ یہ چل پڑا ہے، بہت سی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں کہ عوام کو علماء کرام سے متنفر کر رہے ہیں، اور اس بات کو ٹھونس رہے ہیں کہ علماء کی کیا ضرورت ہے، آپ عربی سیکھیں، خود قرآن پاک کو سمجھیں، خود حدیث پاک کو سمجھیں. یہ قرآن پاک ہر ایک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو لہذا کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کی تشریح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ایک کام کر لیں کہ عربی سیکھ لیں اور باقی تو سب آپ خود سمجھ لیں گے، کوئی ضرورت ہی نہیں کسی استاد کی. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے میڈیکل انگریزی نہیں پڑھی ہے، بس میڈیکل پڑھ لی ہے. تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہر آدمی عربی سیکھ کر قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے. تو سوچنا تو چاہیے کہ تمام جو قرون اولا کے بڑے بڑے ائمہ حضرات ہیں اور محدثین حضرات ہیں اور مفسرین حضرات ہیں، انہوں نے اپنی پوری پوری جانیں کھپا دیں اور پوری پوری زندگی علم دین کے حصول میں صرف کر دیں اور اپنی مال کی، جان کی، عزت کی، سب چیز کی بازی لگا کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا. آخر پھر ان کی کیا ضرورت تھی، اس احکام کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ فتنہ نئے دور میں اور بڑھ گیا ہے. یہ بعض یہ ایک فتنہ تو فتنے تو بہت سے آتے رہے ہر دور کے اندر، لیکن اب جو دور آ گیا ہے اس میں فتنوں کے پیدا ہونے میں بھی اور زیادہ تیزی آ گئی ہے، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں. ایسے فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور قرآن پاک کی بہت سی آیات، قرآن پاک ہی کی بعضی آیات کو منسوخ کرتی ہیں اور بعضی قرآن پاک کی آیات احادیث مبارکہ کو منسوخ کرتی ہیں اور بعضی احادیث کو منسوخ کرتی ہیں اور بعضی احادیث قرآن پاک کی آیات کو منسوخ کرتی ہیں. یہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت جو ہے اس پر اب ہمیں عمل کرنا ہے؟ پھر یہ کہ بہت سی آیات قرآنی کی تشریح اور تفسیر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تفسیر بتانے والا ہے کلام اللہ شریف کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا مزاج شناس ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اگر اس تفسیر کو ہم چھوڑ دیں اور اپنی عقل سے قرآن پاک کو سمجھیں تو وہی ہوگا جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمائی کہ قیامت سے پہلے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو یہی ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا مطلب نکال رہا ہے اور اپنی جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اور گمراہی کا راستہ ہے یہ. تو پھر بہت سی آیات کی تفاسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ اس کی تفسیر ہمیں صحابہ سے ملتی ہے. بعض تفسیر صحابہ سے بھی نہیں ملی تو تابعین سے ملتی ہے، محدثین سے ملتی ہے، مفسرین سے ملتی ہے. بڑی بڑی گہری تحقیقات ہوتی ہیں، کئی کئی مہینے اور سال گزر جاتے ہیں تحقیقات کر کے. تو یہ سب کیوں اپنی جان کھپا رہے ہیں؟ یہ عقل کے اندھے لوگ، عقل پہ پتھر پڑے ہوئے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے بلکہ اپنی عقل سے سمجھ کر اور بزرگوں پر، علماء پر الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں تک لگانے سے نہیں چوکتے. اور یہ ایسے بدتمیز اور گستاخ لوگ ہیں کہ یہ صحابہ پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے. اور جو بہت زیادہ گستاخی اور بدتمیزی میں اور جہالت میں آگے بڑھ چکے ہیں وہ انبیاء پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے. ایسے بھی جاہل دنیا کے اندر ہیں اور گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک عام سی سمجھ کی بات ہے کہ ایک آدمی میڈیکل پڑھتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس ڈاکٹر سے جا کر کوئی بلڈنگ کے متعلق مشورہ کیا جائے، کوئی اس کے متعلق، اس کی ناپ تول سے متعلق، اس کے زاویوں سے متعلق، اس کی بنیاد میں کیا ڈلا ہوا ہے، کیسے ڈالنا ہے، کوئی مشورہ کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو پاگل آدمی ہے، دماغ کا صحیح نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر سے انجینئرنگ کا مشورہ لے رہا ہے. اسی طرح سے کسی انجینئر سے جا کر دوا نہیں پوچھی جاتی. یہ نئے نئے انجینئر اور نئے نئے پروفیسر ایسے آ گئے ہیں، بھلا ان کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر موجود، صحابہ کی تفاسیر موجود اور تابعین اور ہمارے ائمہ فقہا حضرات کی تفاسیر اور تشریحات موجود. اب یہ نئے نئے ترجموں کی ضرورت آخر کیوں پڑتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے عقل کی خرابی اور تکبر اور جہالت؟ سوا اس کے کچھ نہیں ہے کہ تکبر ہی تکبر ہے کہ آخر ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے. یہ فتنہ بہت پھیلا رہے ہیں کیا یہ مولوی پروفیشن اس کا نام رکھا ہے مولوی پروفیشن. کہتے ہیں کہ آپ خود نماز جنازہ اپنے باپ کی پڑھائیں کہ علماء جو ایک عالم نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے آپ کے باپ کی تو اس کے دل سے جس طرح دعا نکلے گی آپ کے دل سے اس سے زیادہ اچھی نکلے گی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ارے ہم تو علماء سے بزرگوں سے پڑھانے کے اس لیے شائق ہیں کہ وہ اللہ ہمارے علم میں ہمارے گمان میں اللہ کے مقبول ہیں اللہ کے پیارے ہیں. اگر وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو امید ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے پڑھانے سے کچھ مزید رحمت فرما دیں گے بخشش فرما دیں گے کہ میرے پیارے نے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. کیا بات تھی آخر کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہر ہر میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے اس کی جو ہے گمان اقرب الی یقین بخشش ہو جائے گی. کیوں نہیں صحابہ نے سوچا کہ ہمارا باپ ہے تو ہم خود ہی اس کی جنازہ کیوں نہ پڑھیں کہ ہمارے دل سے وہ بات جو نکلے گی. تم کو کیا معلوم کہ علماء اولیاء اللہ کے دل میں کیا درد ہوتا ہے امت کا. تم کو کیا معلوم کہ اولیاء اللہ ہر ہر مسلمان کے لیے کیا دل درد رکھتے ہیں کیسے تڑپتے ہیں کیسے جلتے ہیں کہ ان تک بھی جو ہے دین پہنچ جائے اور یہ بھی اللہ والے ہو جائیں اور ہر ہر مسلمان کی بخشش ہو جائے مغفرت ہو جائے. تم کو کیا معلوم تم جاہلوں کو کہ ان حضرات کے دلوں میں ایک ایک مسلمان کے لیے کیا تڑپ موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے آپ خود یہ کام کریں آپ خود آگے بڑھیں نکاح بھی خود ہی پڑھائیں. ہاں ٹھیک ہے خود پڑھائیں چنٹو باز ہیں کلین شیو ہیں پڑھائیے ذرا دیکھتے ہیں ہم بھی. نہیں وہاں داڑھی والوں ہی کو تلاش کرو گے. دل یہی کہے گا کہ کوئی داڑھی والا کوئی متقی کوئی اللہ والا پرہیزگار ہو تو وہ ہمارے نکاح پڑھائے تاکہ اس میں برکت ہو. جنازہ پڑھائے تو ایسا ہی کوئی آدمی ہو. عقل تو اسی کو تسلیم کرتی ہے مگر متکبر لوگ اور سازشی لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور علماء سے متنفر کریں اور دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. دین کا بس نام رہ جائے اور باقی سب بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو جائے. ایک گھر میں پانچ آدمی ہیں پانچوں نے عربی سیکھ لی اب پانچوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے نہیں اس کا یہ مطلب وہ کہہ رہے نہیں اس کا یہ مطلب ہے میں کہتا ہوں یہ مطلب میں کہتا ہوں یہ مطلب. یہ موبائل پر نیٹ پہ اس قسم کی اتنے ہزاروں فتنے چل رہے ہیں کہ ہر اس کے اندر فتنے کے اندر لاکھوں لاکھوں فتنے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مطلب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے ان لوگ ظالموں کے پیچھے ان کے تیتروں پہ کوڑے برسانے چاہیے کہ ظالم یہ تین تمہارے خیال سے چل رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے گا یا تمہاری ناقص اور فطور پڑی ہوئی عقل کے مطابق. جی ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جن کے پتلونوں میں ایک ایک پاؤ ایک ایک چٹاک نجاست پڑی ہوئی ہے جن کو استنجے کی تمیز نہیں ہے وہ آج قرآن پاک میں اظہار خیال کرتے ہیں احادیث مبارکہ میں اظہار خیال کرتے ہیں. ایسے جاہلوں سے خدا تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ایسی جہالت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو لوگ خلاف بولتے ہیں علماء کے اور ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں تو یہ جاہل ان کی باتیں تو سن کر ان سے متنفر ہو جاتے ہیں. کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جن کے خلاف تہمت اور یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کبھی ان سے بھی تو جا کے پوچھو کہ بھائی تمہارے خلاف یہ کہا جاتا ہے تو یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی صداقت ہے. کتنی مرتبہ ہم نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا کہ الٹی باتیں الزام لگا کر اس کتاب میں جس کتاب کے خلاف الزام لگایا اس کتاب میں وہ جملہ اور طرح لکھا ہوا ہے. اب جملے کا قاعدہ بات کا قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے کچھ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے. یہ ایسے چور اور ہیرا پھیری قسم کے لوگ ہیں کہ الفاظ تو وہی رکھتے ہیں لیکن کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس سے ایک ہی بات جو اچھے عنوان سے کہی گئی ہے وہ بہت ہی برا عنوان پیش کرتی ہے. تہمتیں لگاتے ہیں ظالم اور ڈرتے بھی نہیں خدا تعالیٰ سے. اور ان کے معمولات دیکھو, ان کے احوال دیکھو, تو گھروں کے اندر ناچ گانے بھی ہیں, گھروں کے اندر ان کے جو حلیے ہیں دیکھو تو وہ بالکل پتہ نہیں کہ مسلمان بھی ہیں یا یہ کافر ہیں خدا نخواستہ. ایسے لوگوں کے پیچھے جو ہے قوم دوڑی چلی جا رہی ہے. تو ان موبائلوں سے سب سے بڑا فتنہ نیٹ کا یہ ہے. ہم تو فلاں کو سنتے ہیں, ہم تو فلاں کو سنتے ہیں. حجن بھی بیٹھی ہیں اور نامحرم کے بیان سن رہی ہیں, اس کو گول کے دیکھ بھی رہی ہیں. اور اسی طرح سے مرد ہیں وہ عورتوں کے بیان بھی سنتے ہیں, ایسے بھی ہیں. عورتیں بھی بیانات میں آ گئی ہیں, اب وہ ان کے بیانات سن رہے ہیں. اب تو سنا تھا کہ کسی عورت نے نماز بھی پڑھائی تھی, ہم معلوم نہیں کہ نماز ہوئی اس کی اپنی بھی تھی, ہو سکی تھی کہ نہیں, کیونکہ ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ جب نماز ہوتی نہیں, عورت کو معافی ہوتی ہے. تو اب کیا معلوم کہ کس حال میں پڑھائی. لیکن ایسی جہالت جو ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم علماء اور بزرگوں سے نفور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی سب سمجھ لیں گے, اپنی عقل سے چلیں گے تو خدا تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے, کیونکہ وہاں تو وہی دین قبول ہے جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اجماع اور علماء ائمہ کے اجماع سے ثابت ہے. وہی دین وہاں قبول ہوگا, اپنی عقل کا چلا ہوا دین قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خاص فتنے سے بھی اور جتنے گمراہی کے دروازے کھل گئے ہیں اس دور میں, سب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اس دین کی حفاظت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ علماء اور اللہ والوں کی صحبتوں میں رہا جائے. علماء بھی اس سے مستثنی نہیں ہے, علماء بھی ہوں ان کو بھی چاہیے, ضروری ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں, ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کرائیں. اور عوام کو تو بہت ہی ضرورت ہے, اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کریں گے کیا, اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور جہالت کی طرف چلے جائیں گے. تو عوام کو بھی سخت ضرورت ہے, علماء کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں آنا جانا پابندی کے ساتھ رکھیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اپنے بہت مواعظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. بہت ہی سادہ سی لیکن بہت ہی اہم اور کام کی نصیحت ہے. تو اس کے لیے اپنی آخرت کو بنانا, اپنی آخرت کو بنانا, یہ زندگی کی جو مہلت ہمیں دی گئی ہے, یہ کاروبار سیٹل کرنے کے لیے, بنگلے سیٹل کرنے کے لیے, بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے, اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے خدا تعالی نے نہیں دی ہے. ہاں وہ مستقبل, پہلے مستقبل کی ہم اصلاح کریں, پہلے اصلاح یہ کریں. کیا ہے بھائی, کیوں نہیں فارغ کرا کے لاتے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے کہ مستقبل ہے کیا. ہماری نظر صرف دنیا ہی تک ہے, جیسا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں. حالانکہ مولوی لوگ, مولوی کے معنی مولا والا, یہ یاد رکھو کہ مولوی ایک وہ ہے جو بے صحبت کا ہے اور ذرا ذرا سی بات پہ دین کو بیچ دیتا ہے, کیونکہ صحبت نہیں اٹھائی اولیاء اللہ کی اور ایمان میں رسوخ پیدا نہیں ہوا, پختگی پیدا نہیں ہوئی. جہاں جاتا ہے بک جاتا ہے, ماحول سے بک جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے. یہاں وہ مولوی نہیں ہے, یہاں مولوی کے معنی مولا والا, اللہ والا. تو وہ اللہ والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں, دیکھو خلل ڈال دیتے ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ بہرحال ایمان میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ انتہائی ضروری ہے, اور اگر صحبت نہ ہوگی تو ایمان میں پختگی نہ ہوگی, ایمان میں رسوخ نہ ہوگا, عمل میں پختگی نہ ہوگی, یا تو بے عمل ہوگا یا پھر عمل میں پختگی نہ ہوگی, کبھی ادھر ڈولے گا کبھی ادھر ڈولے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحبت اہل اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. دوسرا فتنہ بدنگاہی کا بڑی تیزی سے پھیل چکا ہے, مزید پھیل رہا ہے. جوانوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے, گھروں کو آگ لگ رہی ہے, گھر ٹوٹ رہے ہیں, اور بدگمانیوں کے جو ہے انبار کے انبار لگ رہے ہیں, گناہوں کے پہاڑ جمع ہو رہے ہیں. توفیق توبہ بھی جب گناہوں میں اصرار ہوتا ہے تو توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے. بے حیائی کا دور دورہ ہو چکا ہے. ہر آدمی جو ہے اکثر الا ماشاءاللہ کہ غیروں کی تقلید میں بہت آگے بڑھ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, اس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ, صحابہ سے ارشاد فرمائے کہ تم لوگ, ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ نقل میں گوہ کے سوراخ میں بھی گھسنے لگو گے. یہ دیکھو گے کہ گوہ ایک جانور ہے, دبلا پتلا سا, چوہے کے مانند سا ہوتا ہے وہ, لمبا سا, تو وہ پتلا ہوتا ہے اور چھوٹے سوراخ میں گھس جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم لوگ بھی اس میں گھسو گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کون, کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا اور کون, یعنی کہ یہود و نصارہ کی نقل میں ہم اپنے گھر میں ذرا ارد گرد جائزہ لیں تو ہمارے گھر کے اندر بہت ساری نقلیں, بہت ساری جو ہے ہمارے انداز اور اتوار یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے داخل ہو چکے ہیں. ایک بدنگاہی کا فتنہ ہی کم نہ تھا, ایک یہ غیروں کی نقل کرنا, اس نے بھی مسلمان قوم کو بہت برباد کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرمائے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو ان ذرائع سے نہ سیکھیں جب تک کہ کوئی مستند معلومات نہ ہو کہ یہ ذریعہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ ضرورت ہی کیا ہے ایسی چیزوں سے دین سیکھنے کی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کے پاس جانا آنا رکھیں, اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھیں. یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ, اور اتنا رہو کہ ان کے ساتھ ایسی مخالطت کرو کہ ان کے جیسے رنگ میں رنگ جاؤ, ان جیسے رنگ میں رنگ جاؤ, رنگ پختہ ہو جائے, رسوخ پیدا ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ محض ایک اعلان نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہا جائے, اور انہی سے دین ملتا ہے, اور ان سے اعراض اور ان سے دور بھاگنے کا یہ انجام ہے کہ متفرق ہو رہے ہیں, تفرقے پیدا ہو رہے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ایک جگہ پر اتفاق نہیں ہو پاتا. سنت اور شریعت کا راستہ تو ایک ہی طرف ہو گیا, سب کے سب گمراہی کے راستے کھل گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے, صحبت اہل اللہ کی پابندی کرنے کی توفیق دیں, دوام کی توفیق دیں, اور اس نعمت کی قدر کی مجھ کو بھی اور ہم سب کو قدر عطا فرمائے. تو دین بزرگوں سے حاصل کیا جاتا ہے. آج جو ہے وہ عربی سیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس کوشش میں ہیں, عربی سیکھیں اور سب کام خود ہی کریں, تو پھر ایسا تو ممکن نہیں ہے بھائی, کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان کی کہ مولوی پروفیشن سے آپ مولویوں سے, پروفیشنل مولویوں سے آپ کیوں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو کون سا مولوی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم سے نماز جنازہ پڑھاؤ, ارے ہماری بلا سے تم خود پڑھاؤ, تمہارا پوتا پڑھائے, تمہارا بچہ پڑھائے, تمہاری عورت پڑھائے, ہمیں کیا پڑھی ہے تمہارا نماز جنازہ پڑھانے کی. یہ عجیب, یہ تہمتی انداز ہے, تہمت کی باتیں ہیں یہ. اس سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا یا علماء یہ چاہتے ہیں کہ جنازہ ہم ہی سے پڑھایا جائے اور کوئی اس میں داخل نہ ہو. آپ کی مرضی ہے, آپ جتنے چاہے جنازے پڑھاؤ, پورے محلے کے جنازے پڑھاؤ, کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ آپ جنازہ ہم سے پڑھاؤ, کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ آپ نکاح ہم سے پڑھاؤ, آپ خود مت پڑھاؤ, آپ پڑھاؤ, آپ کی مرضی ہے. اور اگر آپ اچھا جنازہ پڑھانا چاہتے ہو آپ خود عالم بن جاؤ. کون عالم, کون مولوی کہتا ہے کہ تم عالم نہ بنو, کون کہتا ہے؟ تم بھی بنو، اس کو بھی بناؤ، پورے گھر کو عالم بناؤ، پورے گھر کو تفسیر سکھاؤ، پورے گھر کو حدیث سکھاؤ، علم دین سکھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ بلکہ آج جاؤ داخلے کے لیے تو مدرسے والے تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، آئیے آئیے آپ بھی دین سیکھیے. تو یہ ایسا تاثر یہ لوگ دیتے ہیں کہ جیسے علماء اس چیز پہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور کسی کو آنے نہیں دیتے. یہ بالکل جھوٹ اور تہمت ہے، اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی گردن پکڑے گا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها فإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم فأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. رواه الترمذي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے امراء تمہارے بہتر لوگ ہوں اور دولت مند تمہارے سخی ہوں اور تمہارے امور باہمی مشورے سے طے پائیں، اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، بہتر ہوگی، یعنی زندگی موت سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ تم کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو گے اور نیک اعمال کے ساتھ درازی عمر نعمت ہے. اور جب تمہارے امراء تمہارے شریر اور بدکار لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند تمہارے بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں، اس وقت تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہوگا، یعنی تمہاری موت تمہاری زندگی سے بہتر ہوگی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ناقصات عقل اور ناقصات دین ہیں، اور ان کے لیے وارد ہے شاوروہن وخالفوہن، عورتوں سے اگر مشورہ کرو مگر اس کے خلاف کرو. وہ مرد بھی عورتوں کے حکم میں ہیں کم عقل ہونے میں جو ان کے مشابہ ہیں، یعنی جن پر دنیا مال اور جاہ کی محبت غالب ہے اور جن کو انجام کی خبر نہیں اور نہ گناہوں کے وبال کی فکر ہے، ایسے لوگوں سے بھی مشورہ ایسا ہی ہے جیسے عورتوں سے مشورہ لینا. اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ اکثر جھگڑا اور فساد عورتوں کی تابعداری اور ان کے کہنے پر چلنے سے ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتیں چل رہی ہیں، سجدے کی 12 سنتیں، سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہیں تمام سنتیں. عورتوں کی نماز میں کچھ فرق ہے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم برزخ کے احوال اور فضائل۔ پہلی روایت ابن المبارک نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہوں۔ دوسری روایت مشکات شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے، بس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ بس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا، اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے، اور گو شہداء کے لیے بھی حیات اور مرزوقیت وارد ہے، مگر انبیاء علیہ السلام میں ان سے اکمل و اقوا ہے، کیونکہ شہداء کا درجہ لازماً انبیاء سے کم ہوتا ہے۔ تو جب شہداء کا یہ حال ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کو مردہ مت کہو اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو انبیاء کا معاملہ اولا ہے، اقوا ہے، اکمل ہے۔ تیسری روایت بحقی وغیرہ نے حدیث انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تکلیفی نہیں بلکہ تلذذ کے لیے ہے، اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ سے پکارنا جائز ہے، کیونکہ مشکات میں بیہقی سے بروایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خود مروی ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں، اور جو درود دور سے بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچائے جاتی ہیں، یعنی بذریعہ فرشتوں کے۔ جیسا مشکات ہی میں نسائی اور دارمی سے یہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ زمین میں سیاحت کرنے والے مقرر ہیں کہ میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ إله العالمين، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، آج تک جو ہم نے غفلت اور کوتاہی کی، دین کو حاصل نہ کیا، آپ کی محبت کو حاصل نہ کیا، غفلت اور کوتاہی میں ہم پڑے رہے، جہالت میں پڑے رہے، اے اللہ طرح طرح کی نافرمانیوں میں ملوث رہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، جان کے کیا ہو، انجانے میں کیا ہو، اور چھپ کے کیا ہو، علانیہ کیا ہو، اے میرے مالک کریم ہر ہر گناہ کو معاف فرما دے، میرے بھی، میرے گھر والوں کے بھی، میرے سب دوستوں کے، ان کے گھر والوں کے اور تمام مسلمین و مسلمات کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت کے لیے، اے اللہ اپنی جان مال عزت آبرو کو فائز کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت کا حصول کے لیے، اے اللہ ہر قسم کی بازی لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ سے ہم سب کو سرفراز فرما، اللہ فکر آخرت نصیب فرما، یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما، اللہ جو ہم نے علم حاصل کیا اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں جو علم نہیں ہے اللہ و علم نافع ہم سب کو نصیب فرما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، اللہم بارک لی، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، جیسا آپ کے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ہدایت فرمائی، اے اللہ ایک ایک لمحہ ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گمراہی کے فتنوں سے ہم سب کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ گمراہی کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، سنت اور شریعت کا سچا راستہ طریقہ کابر اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، طریقہ کابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اے اللہ نئے نئے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خصوصاً ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ غموں سے، تشویش سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، ناگہانی حادثات سے اے اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو مسلمان رشتہ دار والدین وغیرہ دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت مقدر فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، جو عقائد باطلہ سے تعلق رکھتے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت یافتوں کو استقامت نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اور گناہوں کے فتنوں سے بھی، گناہوں کے جالوں سے میری بھی، میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی، اور ہمارے بچوں اور ان کی اولادوں اور ان کی اولادوں، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما، علماء کرام اولیاء کرام کی قدر کی توفیق نصیب فرما، ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علم دین سے ہم سب کو بہرور فرما، اللہ علم دین سے بہرور فرما، یا اللہ علم دین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمارے ایک دوست بہت پریشان ہے، بڑی پریشانی ان کو آ گئی ہے، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے مسئلے کو حل فرما، جلد از جلد حل فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم رحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.